معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو جشن امام احمد رضا اور جشن صد سالہ کے نام سے موسوم ہے، جس میں ملک کی مشہور و معروف اور مایہ ناز شخصیتیں جلوہ افروز ہو رہی ہیں، جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس پروگرام کے انعقاد کے پیچھے جس عالم ربانی اور محسن قوم و ملت کا اہم کردار ہے، اس شخصیت کا نام شہباز دکن حضرت علامہ مفتی مجیب علی رضوی مدظ اللہ العالی ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین پر صلح کلیوں کے سینے پر چڑھ کر مسرک اعلی حضرت کا پرچم بلند کرنے والی ذات کا نام شہباز دکن ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حیدرآباد کے ماحول میں جہاں اعلی حضرت اور مسلک اعلی حضرت کا نام لینا کسی زمانے میں بہت بڑا جرم تھا، آج حیدرآباد کے بے شمار قصبوں اور گاؤں میں لوگ فخر سے آج اعلی حضرت اور مسلک اعلی حضرت کا نام لے رہے ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔
اور حضرت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب جب جیسی ضرورت محسوس ہوتی ہے، الگ الگ عنوانات کے تحت خطبہ مقررین، علماء، مفتیان کرام کو بلا کر تقریریں کرواتے ہیں، اور ضرورت بھی ہے کہ الگ الگ عنوانات کے تحت تقریریں کروائی جائیں. الحمدللہ میری تقریر کا عنوان ہے حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ اور مخالفین کا رد و ابطال. یہ پروگرام دنیا کے بہت سے ملکوں میں آن لائن سنا جا رہا ہے. جہاں جہاں میری آواز پہنچے گی لوگوں کو حسام الحرمین کی حقیقت اور الصوارم الہندیہ کی حقانیت سمجھ میں آ جائے گی. حسام الحرمین کیا ہے, الصوارم الہندیہ کیا ہے, حسام الحرمین کی ضرورت کیوں پیش آئی, الصوارم الہندیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ وہابیت کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں, دریائے کرم جوش مار رہا ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہم بارک لنا فی یمننا, اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت نازل فرما, ہمارے ملک یمن میں برکت نازل فرما. نجد کے رہنے والے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں. لیکن غیبتہ نبی نے نجد کے لیے دعا نہ فرمائی, اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ دعا کی تو ملک شام کے لیے, ملک یمن کے لیے. یہ صحابی رسول پھر کھڑے ہوئے, کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ کے نبی نے نجد کے لیے دعا نہ فرمائی تیسری مرتبہ بھی, اللہ کے نبی نے دعا کی تو ملک شام کے لیے, ملک یمن کے لیے. راوی کا بیان ہے وَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. میرا گمان ہے کہ تیسری مرتبہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نجد کے لیے دعا نہیں کروں گا, اس لیے کہ وہاں سے زلزلے اٹھیں گے, وہاں سے فتنے پیدا ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سرزمین کو اپنی دعائے خیر و برکت سے محروم رکھا, اس سرزمین سے خیر کی امید قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے. اسی سرزمین سے 12ویں صدی ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی ٹھیک اسی گاؤں میں پیدا ہوا جہاں کسی زمانے میں مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. محمد ابن عبد الوہاب نجدی پڑھ لی کر جب جوان ہوا تو اس نے اسلاف اور پوری امت محمدیہ کے عقیدے کے خلاف اپنا عقیدہ بنایا, اللہ و رسول کی شان میں سخت گستاخیاں کی, کتاب التوحید کے نام سے اس نے کتاب لکھی اور جس میں کھل کر اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی. اس دور کے علماء حرمین طیبین بلکہ علماء عرب نے متفقہ طور پر محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا رد بلیغ فرمایا اور اس کے گمراہگر اور اس کے کافر ہونے کا اعلان کیا. اور خاص بات یہ ہے کہ اس کا رد کرنے والوں میں خود اس کے بھائی سلیمان ابن عبد الوہاب بھی ہیں, اور اس کا رد کرنے والوں میں اس کے باپ جن کا نام عبد الوہاب ہے جو سنی سیع العقیدہ ہے, انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا خود رد بلی کیا. اسی کتاب التوحید کا ایک نسخہ اسماعیل دہلوی کے ہاتھ لگ گیا. 1240 میں اسماعیل دہلوی نے اسی کتاب التوحید کی روشنی میں اردو زبان میں ایک کتاب مرتب کی اور اس کا نام تقویت الایمان رکھا. تقویت الایمان میں دل کھول کر اس نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی, یہاں تک لکھ دیا کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. یہ بھی لکھ دیا کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ کے آگے ذرے ناچی سے کمتر. رسالہ یک روزی میں لکھا خدا تعالی جھوٹ بول سکتا. صراط مستقیم میں لکھا کہ نماز میں نبی کا خیال لانا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدرجہ بدتر ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا رسول خدا کو غیب کی کیا خبر. اس نے اپنی کتاب میں لکھا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں, بلکہ یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ تعالی کو ہر وقت غیب کا علم نہیں رہتا ہے, جب چاہتا ہے دریافت کر لیتا. جب تقویت الایمان ہندوستان کی سرزمین پر 1240 میں چپی, پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی, جگہ جگہ تقویت الایمان کا رد ہوا, علماء نے 100-150 کی تعداد میں تقویت الایمان کے رد میں کتابیں لکھی, یہاں تک کہ اسماعیل دہلوی کے دو دو چچزاد بھائی مولانا موسیٰ اور مولانا مخصوص اللہ انہوں نے خود تقویت الایمان کے رد میں کتابیں لکھی اور اسماعیل دہلوی کو گمراہ کر قرار دیا. دہلی کی جامع مسجد میں اسی تقویت الایمان کے کفری مضامین پر علماء اہل سنت سے اسماعیل دہلوی کا مناظرہ ہوا, لیکن اس مناظرے میں اسماعیل دہلوی کو شکست پاس ہوئی اور 70 اکابر علماء اہل سنت نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ تقویت الایمان یہ ہمارے ایمان کے بھی خلاف ہے اور امت محمدیہ کے ایمان کے بھی خلاف ہے, ولی اللہ خاندان کے بھی خلاف ہے, تقویت الایمان کے سارے مضامین کتاب و سنت کے خلاف. اور اس کے بعد پوری دنیا میں تقویت الایمان کی آگ پھیل گئی, پورے ہندوستان میں جگہ جگہ مناظرے ہونے لگے, پمفلیٹ چھپنے لگے, کتابیں چھپنے لگیں. یہ وہاں بھی دیوبندی بدنام کرتے ہیں کہ اعلی حضرت پیدا ہوئے تو انہوں نے ملت اسلامیہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا. اعلی حضرت نے لوگوں کو لڑانے کا کام کیا. میں کہتا ہوں کہ تقویت الایمان 1240 ہجری میں لکھی گئی اور اعلی حضرت 32 سال کے بعد 1272 میں پیدا ہو رہے ہیں. جب تقویت الایمان لکھی گئی اور ہندوستان میں آگ لگ رہی تھی, اس وقت تو اعلی حضرت ابھی پیدا ہی رہے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ کو لڑانے کا کام, اسلامی وحدت کو پارا پارا کرنے کا کام امام احمد رضا نے نہیں کیا ہے, بلکہ تقویت الایمان کے مصنف اسماعیل دہلوی نے کیا. اس کے بعد براہین قاطعہ, حفظ الایمان, تحذیر الناس کے نام سے کئی کتابیں وجود میں آئیں. تحذیر الناس کے مصنف مولانا قاسم نانوتوی ہیں اور یہ حقیقت میں تحذیر الناس نہیں ہے بلکہ خنزیر الناس ہے. جو اس کتاب کے مضامین کو صحیح مان لے وہ انسان تو رہنا دور کی بات ہے, مسلمان رہنا تو دور کی بات ہے, وہ خنزیر سے بدتر ہو جائے گا. مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس کے نام سے ایک کتاب لکھی اور صاف صاف اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا. اس نے کہا عوام یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین اس معنی میں ہیں کہ سارے انبیاء کے بعد پیدا ہوئے. یہ عوام کا خیال ہے, اس میں بذات کوئی فضیلت نہیں ہے, بلکہ خاتم النبیین کا معنی بذات نبی ہے, خاتم النبیین کا معنی اصلی نبی ہے, اس میں فضیلت ہے. اس لیے بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا خود حضور کے زمانے میں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پوری امت محمدیہ خاتم النبیین کا کون سا معنی سمجھتی رہی؟ نبی نے خاتم النبیین کا کون سا معنی بیان کیا؟ صحابہ نے خاتم النبیین کا کون سا معنی بیان کیا؟ قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. یہی معنی صحابہ نے سمجھا، یہی معنی تابعین نے سمجھا، یہی معنی ائمہ مجتہدین نے سمجھا، یہی معنی فقہاء اور محدثین نے سمجھا. 1400 سال سے پوری امت محمدیہ خاتم النبیین کا یہی معنی سمجھتی رہی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ حضور سب سے آخری نبی ہے.
بے شک
مگر خاتم النبیین کا معنی بدل دیا. اس نے کہا اس میں بذات کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی پہلے آ جائے کوئی بعد میں آ جائے. اگر خاتم النبیین کا معنی یہ لیا جائے کہ حضور بذات نبی ہے، حضور اصلی نبی ہے، تو اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو چونکہ وہ اصلی اور بذات نبی نہیں ہوگا، اس لیے حضور خاتم النبیین رہیں گے. میں کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا یہ وہ فضیلت ہے، وہ خصوصیت ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اس خصوصیت میں کوئی شریک نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ اکسی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ اصلی نبی آ سکتا ہے، نہ نقلی نبی آ سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو. مگر انہوں نے کہا نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. شفاء قاضی ایاز میں امام قاضی ایاز فرماتے ہیں اور الاشباء والنظائر میں یہ جزیہ موجود ہے، من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات. جو یہ نہ مانے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، جو یہ نہ مانے تو وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین سے ہے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ ضروریات دین میں سے ایک امر ضروری کا انکار کر رہا ہے، اور ضرورت دین کا انکار کرنے کی وجہ سے آدمی کافر و مرتد ہو جاتا ہے. لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن جب تک تمام ضروریات دین پر ایمان نہ ہو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا.
بے شک
انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیان کا دجال ہے، یہ کانا دجال انتظار میں بیٹھا تھا. انہوں نے کہا کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو اس نے سوچا کہ جب آ ہی سکتا ہے تو آ ہی جائے. اس نے فوراً نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا میں نبی ہوں. اب یہ خود چلانے لگے کہ تم کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. اس نے کہا تم نے تو خود اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو جب آ سکتا ہے تو آ ہی گیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ جو آ سکتا ہے کا حکم ہے وہی آنے والے کا حکم ہے. اگر میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے کافر ہوں تو تم نے یہ لکھا کہ نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، ممکن جاننے کی وجہ سے تم بھی کافر ہو، مرتد ہو. لیکن ان کو تکلیف اس بات کی رہی کہ کھیر ہم نے بنائی، خاتم النبیین کا نیا معنی ہم نے گڑھا تاکہ ہم نبوت کا دعویٰ کریں، لیکن قادیان کا دجال سبقت لے گیا، کھیر ہم نے بنائی اور ڈکشی لے کر وہ بھاگ گیا. تو تحذیر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء آخر النبیین ماننے سے انکار کیا، حالانکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے اور کسی امر ضروری کا انکار کفر ہے. اس لیے یہ عبارت قاسم نانوتوی کے کفر و ارتداد پر روشن دلیل ہے. اس کے بعد براہین قاطعہ وجود میں آئی. براہین قاطعہ حقیقت میں مولوی رشید احمد گنگوہی کی تصنیف ہے، لیکن انہوں نے اپنے شاگرد اور خلیفہ مولوی خلیل احمد امبیٹھوی کے نام شائع کی. مولوی خلیل احمد امبیٹھوی نے براہین قاطعہ میں صاف صاف شیطان ملعون کے علم کو نبی سے زیادہ بتایا اور نبی کے علم پاک کو کم بتایا. حالانکہ نسیم الریاض میں لکھا ہے من قال فلان عالم منه صلی اللہ علیہ وسلم فهو صاف حکمه حکم الصاف. جس نے یہ کہہ دیا کہ فلاں کا علم نبی سے زیادہ ہے تو اس نے نبی کو گالی دی اور اس کا حکم وہی ہے جو نبی کو گالی دینے والے کا حکم ہے. اور میلاد پڑھنے کو وید پڑھنے سے تعبیر کیا, سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھنے کو وید پڑھنت سے تعبیر کیا, میلاد کو کنہیا جن کے جنم سے تشبیہ دی, اور اس کے علاوہ کئی کفریات اپنی کتاب میں اس نے لکھے. اس عبارت پر بھی اعلی حضرت امام احمد رضا نے گرفت فرمائی اور اس پر بھی کفر کا فتویٰ جاری فرمایا. اس کے بعد مولوی رشید احمد گنگوہی نے ایک فتویٰ دیا. ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا, کیا وہ گمراہ ہو جائے گا, کیا وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا, کیا وہ فاسد ہو جائے گا؟ تو مولوی رشید احمد گنگوئی نے فتویٰ دیا کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ نہ کافر ہے, نہ گمراہ ہے, نہ فاسق ہے, نہ اہل سنت سے خارج ہے, بلکہ اس کو کوئی سخت بات نہیں کہنی چاہیے, وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو, ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق الہی کا نام ایمان ہے اور تکذیب الہی کا نام کفر ہے. تو جس نے اللہ کو جھوٹا کہہ دیا اور جس نے اپنی کتاب میں صاف صاف لکھ دیا کہ وہ ہوئے کذب کے معنی درست ہو گئے, یعنی اللہ جھوٹ بول چکا, تو بتا وہ آدمی مسلمان رہے گا جو اللہ کو جھوٹا بتائے, جو اللہ کو جھوٹ بولنے والا لکھے, وہ آدمی ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس عبارت پر بھی گرفت فرمائی اور اس پر بھی کفر کا فتویٰ جاری فرمایا. اس کے بعد دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی میدان میں کود کیا ہے کہ میں کیوں پیچھے رہوں, میں بھی کچھ ایسا لکھ دوں کہ پوری دنیا میں شہرت ہو جائے. انہوں نے حفظ الایمان کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دے دی. انہوں نے حفظ الایمان میں صاف لکھا پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سے مراد کل غیب ہے یا بعض, اگر کل غیب ہے تو یہ عقلن اور نقلن باطل ہے, حضور کے لیے ثابت نہیں, اور اگر بعض علوم غیب یا مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص, ایسا علم زید امر بکر بلکہ ہر سبھی مجنو بلکہ جملہ حیوانات و بہائم کو حاصل ہے. کہیے معاذ اللہ رب العالمین. اس عبارت میں مولانا اشرف علی تھانوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو زید عمر بکر خالد ہر کسو ناکس گھرہو کتوارو نتھو خیراتی سبراتی اور جملہ حیوانات و بہائم سے تشبیہ دی. بتاؤ جملہ حیوانات و بہائم میں کتا بھی داخل ہے کہ نہیں, سور بھی داخل ہے کہ نہیں, رذیل سے رذیل اور حقیر سے حقیر جانور داخل ہے کہ نہیں؟ جو نبی پاک کے علم کو چوپاروں اور پاگلوں سے تشبیہ دے, رذیل اور حقیر چیزوں سے تشبیہ دے, ایسا آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا. اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے اس عبارت پر بھی گرفت فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اعلی حضرت نے فیصلہ فرمایا. اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں ایما رجل سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کذبہ او عابہ او تنقصہ فقد کفر باللہ تعالی وبانت منہ امراته. جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا ان کی شان گھٹائے یا ان کی تکذیب کرے یا ان کی توہین کرے تو وہ دین اسلام سے خارج ہے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہے. اور شفا شریف میں درر غرر بزاریہ فتاوی خیریہ میں لکھا ہے وقد اجمع المسلمون على ان شاتمه کافر ومن شک فی عذابه وکفره فقد کفر. پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کی بیوی بی نکاح سے نکل گئی, اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے. جو گالی دینے والے کا حکم ہے وہی شک کرنے والے کا حکم ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے ان عبارتوں کی شرعی معیار پر تحقیق فرمائی, شرعی کسوٹی پر ان عبارتوں کو کس کر کے اس کی تحقیق و تدقیق فرمائی, ایک ایک لفظ کی چھان بین کی, کئی سال تک ان کے پاس خطوط بھیجے اور ان سے تاویل کا مطالبہ کیا کہ تمہاری اس عبارت سے اللہ و رسول کی شان میں توہین ہو رہی ہے, نبی کی گستاخی ہو رہی ہے, تمہاری یہ عبارتیں کفری معنی میں صریح متبین ہیں, میری نظر میں کوئی تاویل قریب اور بعید نہیں ہے. اگر تم لوگوں کی نظر میں کوئی اسلامی پہلو ہو تو بتاؤ. کئی سال تک مسلسل مراسلت کا سلسلہ جاری رہا, بار بار اعلی حضرت امام احمد رضا نے ان کو موقع دیا کہ تم اپنی عبارتوں کی توجیہ کرو, اپنی عبارتوں کا صحیح معنی بیان کرو, اپنی عبارتوں کا ایسا محمل بیان کرو کہ جس سے رسول پاک کی توہین نہ ہو. تقویت الایمان کے لکھنے کے بعد تحذیر الناس لکھی گئی, اور تحذیر الناس کی اشاعت کے 30 سال کے بعد, اور براہین قاطعیہ کی اشاعت کے 16 سال کے بعد, اور حفظ الایمان کی تصنیف کے 1 سال کے بعد 1320 ہجری میں اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے عربی زبان میں المعتمد المستند لکھی, اور المعتمد المستند میں اعلی حضرت نے ان کی کفری عبارتوں پر دلائل و براہین کی روشنی میں بحث فرمایا, اور بحث کرتے کرتے تحقیق کرتے کرتے جب تاویل قریب اور بعید کوئی نظر نہیں آئی تو اعلی حضرت امام احمد رضا نے کئی سال کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی, مولوی قاسم نانوتوی, مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی مرزا غلام احمد قادیانی, یہ سب کے ساتھ اللہ و رسول کی بارگاہ میں انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں, اور ایسے کافر و مرتد ہیں کہ جو ان کے کفر میں عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد. 1270 میں علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمتوں و رضوان نے المعتقد المنتقد لکھی, ابھی اعلی حضرت پیدا نہیں ہوئے, 2 سال کے بعد اعلی حضرت پیدا ہو رہا ہے. المعتقد المستند میں, المعتقد المنتقد میں علامہ فضل رسول بدایونی نے اسماعیل دہلوی کے کفریات پر زبردست بات فرمائی, اور اسماعیل دہلوی کے کفر و ارتداد کو دلائل و براہین کی روشنی میں پرکھنے کے بعد اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا, اور اسی پر اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے عربی زبان میں 1320 ہجری میں حاشیہ لکھا, اور اس حاشیہ کا نام ہے المعتمد المستند, اور اس حاشیہ میں اعلی حضرت امام احمد رضا نے ان چاروں علماء دیوبند اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کفری عبارتوں پر زبردست بحث فرمائی, اور دلائل و براہین کی روشنی میں اعلی حضرت نے ان 5 پر کفر و ارتداد کا فتویٰ جاری فرمایا, اور صاف صاف لکھا کہ جو ان کے عقائد باطلہ اور اقوال کفریہ پر مطلع ہو کر ان کو مسلمان مانے یا ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد. اور اس کے 4 کے بعد یعنی 1324 میں اعلی حضرت امام احمد رضا باطنی کشش کی بنیاد پر اچانک بغیر کسی سابقہ ارادے کے زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اعلی حضرت امام احمد رضا جب زیارت حرمین کے لیے جانے لگے تو المعتمد المستند کا وہ حصہ جو ان علماء دیوبند کی کفری عبارتوں سے متعلق تھا, جس پر اعلی حضرت نے زبردست بحث فرمائی تھی، دلائل و براہین کی روشنی میں ان کا کفری ہونا ثابت کیا تھا اور ان کے قائلین کو کافر و مرتد لکھا تھا، وہ حصہ اعلی حضرت نے اپنے ساتھ لے لیا اور اعلی حضرت نے جو جواب تحریر فرمایا تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور ان کی اردو عبارتوں کی نہایت دیانت اور امانت کے ساتھ اعلی حضرت نے عربی زبان میں ترجمہ کیا اور اسے بھی علماء حرمین طیبین کی خدمت میں پیش کیا، اور اعلی حضرت نے سوال کیا کہ جن جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخانہ عبارتیں لکھی ہے بتایا جائے کہ یہ کافر و مرتد ہے کہ نہیں، اور مولانا احمد رضا نے ان کے اوپر جو حکم کفر لگایا ہے وہ حکم کفر صحیح ہے یا غلط ہے، علماء حرمین طیبین کے سامنے ان کی کفری عبارتیں بھی پیش کی گئیں، اعلی حضرت نے جو اس پر گرفت فرمائی تھی اور جو اس کا جواب لکھا تھا اور جو اس پر فتوی کفر تحریر فرمایا تھا وہ بھی علماء حرمین طیبین کی خدمت میں پیش کیے گئے، علماء حرمین طیبین نے مترجم بلا بلا کر ان کی اردو عبارتوں کی عربی کروا کر خوب اچھی طرح چھانٹ پھٹک کی، اس کی تحقیق کی، اور اس کے بعد کم سے کم 33 علماء حرمین طیبین نے اعلی حضرت امام احمد رضا کے فتوے کی تائید و تصدیق فرمائی اور باشکستہ اعلان فرمایا کہ مولانا احمد رضا خان اس صدی کے مجدد ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ اگر ان کی تصنیفات کو امام آدم ابو حنیفہ دیکھتے تو ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور امام احمد رضا کو اپنے شاگردوں میں جگہ دیتے.
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عرس اعلی حضرت، شان اعلی حضرت، علم اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
علماء حرمین طیبین کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے محدثین اعظم، یہاں تک کہ حرم مکی اور حرم مدنی میں بیٹھ کر کتاب و سنت کا درس دینے والے محدثین اور فقہاء نے اعلی حضرت امام احمد رضا کے فتوے کی تائید و تصدیق فرمائی، اور انہوں نے اعلان فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر و مرتد ہے، اشرف علی تھانوی کافر و مرتد ہے، قاسم نانوتوی کافر و مرتد ہے، اور خلیل احمد امبیشوی کافر و مرتد ہے، قاسم نانوتوی کافر و مرتد ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ رسول کی شان میں ایسی ایسی گالیاں لکھی ہیں، ایسی ایسی توہینیں کی ہیں کہ ان کا کفر کفر صریح متبین متعین ہے، اس میں کسی تاویل قریب اور بعید کی کوئی گنجائش نہیں، جو ان کے کفریات کو جانتے ہوئے ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر و مرتد. 33 علماء حرمین طیبین نے اعلی حضرت کے فتوے کی تصدیق فرمائی اور بڑے اونچے اونچے القاب و آداب کے ساتھ اعلی حضرت امام احمد رضا کو نوازا، ایسے ایسے القاب اعلی حضرت کے بارے میں لکھے کہ اگر ان کو پڑھ کر سنایا جائے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اعلی حضرت امام احمد رضا نے انہی کی تصدیقات اور ان کے فتووں کو جمع کر کے حسام الحرمین کے نام سے شائع فرمایا ہے. تو یہ حسام الحرمین کیا ہے؟ اعلی حضرت کے فتوے تکفیر کی تائید و توثیق ہے جو علماء حرمین طیبین نے حرمین طیبین کی سرزمین سے اعلی حضرت امام احمد رضا کی تائید و توثیق فرمائی. حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین، یہ اعلی حضرت امام احمد رضا کی تائید و تصدیق ہے. جب اللہ رسول کی بارگاہ سے اعلی حضرت کے فتوے کی تائید و تصدیق ہو گئی، علماء حرمین طیبین نے ان علماء دیوبند کو کافر و مرتد قرار دیا تو پورے ہندوستان میں ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی. اس کے بعد ان لوگوں نے جھوٹا پرچار شروع کیا کہ اعلی حضرت کے فتوے حسام الحرمین کی ہندوستان میں کوئی تائید و تصدیق کرنے والا نہیں ہے. اعلی حضرت علماء حرمین طیبین کو دھوکہ دے کر یہ فتویٰ حاصل کر کے لا رہے ہیں، کیونکہ علماء حرمین طیبین اردو نہیں جانتے تھے اور اعلی حضرت نے عربی میں غلط ٹرانسلیشن کیا، اس لیے وہ لوگ دھوکے میں آ گئے اور کفر کا فتویٰ دے دیا. لیکن میں کہتا ہوں جس کا مذہب یہ ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ بندے کیوں نہیں جھوٹ بولیں گے؟ ان کے مذہب کی پوری عمارت جھوٹ پر کھڑی ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نہایت امانت اور دیانت کے ساتھ ان کے کفری عبارتوں کا عربی زبان میں ٹرانسلیشن کیا ہے. ان کی کفری عبارتیں بھی ایک طرف رکھو اور اعلی حضرت کا عربی ترجمہ بھی رکھو, خدا کی قسم دنیا کا کوئی انصاف پسند آدمی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اعلی حضرت نے ایک حرف کی ہیرا فیری کی. اور پھر الہ آباد کے رہنے والے علامہ عبدالحق مہاجر مکی, جنہوں نے کئی جلدوں میں تفسیر اکلیل علی مدارک کی تنزیل لکھی ہے, یہ الہ آباد کے رہنے والے تھے اور اخیر زمانے میں مکہ مکرمہ چلے گئے, وہیں مقیم ہو گئے. وہ تو اردو اچھی طرح جانتے تھے. پانچویں نمبر پر حسام الحرمین کی تصدیق علامہ عبدالحق الہ آبادی نے کی ہے جو مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے تھے. اور اس شان سے مقیم ہوئے کہ 10 سال مکہ مکرمہ میں ان کا اس طرح گزرا کہ 10 سال تک انہوں نے کوئی کھانا نہیں کھایا, کوئی غذا نہیں استعمال کی, صرف زمزم کا پانی پی کر کے آپ 10 سال تک زندہ رہے اور حرم مکی میں بیٹھ کر کتاب و سنت کا درس دیتے رہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمزم میں مائیت بھی ہے اور غذائیت بھی ہے. 10 سال تک انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی زمزم میں مائیت بھی ہے اور غذائیت بھی ہے. زمزم کا پانی پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے. 10 سال تک انہوں نے کوئی غذا نہیں استعمال کی. علامہ عبدالحق مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ شاندار اردو جانتے تھے, ہندوستان سے گئے تھے. ان سے علماء حرمین طیبین نے اچھی طرح علماء دیوبند کی عبارتوں کو سمجھا. خود علامہ عبدالحق رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء دیوبند کی اردو عبارتوں کو اور اعلی حضرت کے ترجمے کو سامنے رکھا اور بالکل ہو بہو اعلی حضرت نے وہی ترجمہ کیا تھا جو ان گستاخوں نے لکھا تھا, تو انہوں نے بھی اعلی حضرت کے فتوی کی تصدیق کی. علماء حرمین اردو نہیں جانتے تھے, علامہ عبدالحق مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تو اردو جانتے تھے, انہوں نے کیوں اعلی حضرت کے فتوے کی تصدیق کی؟ بات وہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ و رسول کی شان میں ایسی گستاخی کی کہ اس کی کوئی تاویل قریب اور بعید نکل ہی نہیں سکتی تھی. 30-30 سال تک زندہ رہے, 16-16 سال زندہ رہے, 18-18 سال زندہ رہے. بار بار اعلی حضرت نے مطالبہ کیا کہ اپنی عبارتوں کی کوئی تاویل پیش کیجیے, کوئی اسلامی پہلو پیش کیجیے, لیکن خدا کی قسم علماء دیوبند چپ رہے اور یہاں تک کہ اپنے مرگھٹ پر پہنچ گئے لیکن اپنی عبارتوں کی کوئی تاویل نہ کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عبارتیں کفری معنوں میں اس قدر متعین تھی کہ دنیا کا بڑا سے بڑا محقق بھی اس کی کوئی تاویل نہیں کر سکتا تھا. وہ کفری معنی میں اس قدر صریح اور متعین تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ان قائلین کے اوپر کفر و ارتداد کا فتویٰ لکھا جائے. اعلی حضرت نے بغض میں عناد میں فتویٰ نہیں لکھا. اعلی حضرت کی ذمہ داری تھی کہ کوئی اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کرے اور اعلی حضرت کے سامنے سوال پیش کیا جائے تو اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اس کی تکبیر کریں. اور خود مولوی مرتضی حسن دربھنگی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر واقعی علماء دیوبند ایسے ہی تھے جیسا مولانا احمد رضا خان نے ان کو سمجھا تو مولانا احمد رضا پر ان کی تکفیر فرض تھی. اگر مولانا احمد رضا ان کو کافر نہ کہتے تو مولانا احمد رضا خود کافر ہو جاتے, اس لیے کہ جو کفر کر رہا ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کفر کر رہا ہے, اس کے باوجود اگر ہم اس کو کافر نہ مانیں اس کو مسلمان مانیں تو اس کو مسلمان ماننے والا کافر ہے.
بے شک
اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ واقعی اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کے ساتھ ساتھ حسام الحرمین بھی تھے, حرمین کی تلوار تھے. حرمین کی اس تلوار سے نجدیوں وہابیوں کا سر قلم کر کے رکھ دیا. پورے ہندوستان میں اپنے عقائد باطلہ اور اقوال کفریہ کے سبب علماء دیوبند کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہے. اور جب اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پورے ہندوستان میں ہماری مٹی پلید ہو رہی ہے تو ان کے چھوٹے بڑے تمام جھوٹے جمع ہوئے اور انہوں نے پرچار کرنا شروع کیا کہ ہندوستان میں اعلی حضرت کے فتوے کی کوئی تائید اور تصدیق کرنے والا نہیں ہے. خدا کی قسم علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے وصال کے 5 سال کے بعد 1345 ہجری میں پورے ہندوستان کے مفتیان کرام محدثین اعظم کے سامنے اعلی حضرت کا فتوی کفر پیش کرتے ہیں اور 268 علماء ہند، سندھ، پاکستان، گجرات، بنگلہ دیش اور پورے ہندوستان کی بڑی بڑی خانقاہوں کے مشائخ نے اعلی حضرت کے فتوے کی تائید و تصدیق فرمائی اور انہی تائید و تصدیقات کے مجموعے کا نام الصوارم الہندیہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اعلی حضرت امام احمد رضا نے علماء حرمین سے تائید کروائی تو علماء حرمین کی تائیدات کا نام کیا ہے؟ حسام الحرمین. اور علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ نے اعلی حضرت کے فتوے کی پورے ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں تائید و توثیق کروائی اور اس پر تصدیق نامہ حاصل کیا اور اس کو جمع فرمایا اور اسی مجموعے کا نام ہے الصوارم الہندیہ علی مکر الشیاطین الدیوبندیہ. اب حیدرآباد کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کافر کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، کافر کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے، کافر کو کافر ہی کہنا چاہیے، لیکن تم لوگ تو بہت سے کافروں کو مسلمان کہہ رہے ہو جو اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں اور ان کی گستاخیاں آفتاب کی طرح ظاہر و باہر ہو چکی ہیں، ان کو بھی تم لوگ مسلمان کہہ رہے ہو. کافر کو کافر جاننا یہ ضروریات دین سے ہے اور مسلمان کو مسلمان جاننا یہ بھی ضروریات دین سے. الحمدللہ امام احمد رضا نے کسی کو کافر بنایا نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. جن لوگوں نے اپنے کردار و عمل کی بنیاد پر کفر کیا تھا اعلی حضرت نے ان کو کافر بنایا نہیں بلکہ کافر بتایا ہے تاکہ مسلمان اپنے ایمان کی عبادت کر سکے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور آج حیدرآباد کا مزاج بگڑا ہوا ہے، کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو، سب مسلمان ہیں. اگر ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا تو صدیق اکبر ماں نے انہیں زکات سے جہاد کیوں فرماتے؟ اگر ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا تو امام احمد ابن حنبل معتزلہ کے خلاف کفر کا فتویٰ کیوں دیتے؟ اگر ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا تو حضرت علی خارجیوں پر کفر کا فتویٰ کیوں دیتے؟ اگر ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا تو حضرت مجدد الفزانی رحمت اللہ علیہ اکبر کے دین کو قبول کرنے والے جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو کافر و مرتد کیوں قرار دیتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی اس مسلمان نہیں ہوگا، جب تک کلمہ بھی پڑھے اور ضروریات دین کا اقرار نہ کر لے اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. آدمی وہی مسلمان ہے جو کلمہ بھی پڑھے اور تمام ضروریات دین پر ایمان بھی رکھے. جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے؟ نبی کی تعظیم ضروریات دین سے ہے. نبی کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے جو تشبیہ دے رہا ہے کیا وہ ضروریات دین کا منکر نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جو شیطان اور ملک الموت سے گھٹا رہا ہے کیا وہ آدمی ضروریات دین کا منکر نہیں ہے؟ اللہ رسول کی بارگاہ کا گستاخ نہیں ہے؟ جو لوگ کلمہ بھی پڑھے اور اللہ رسول کی بارگاہ میں گستاخی بھی کریں، وہ لاکھ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین بن جائے، لیکن ہرگز ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان وہی ہے جو کلمہ بھی پڑھے اور تمام ضروریات دین پر ایمان بھی رکھے. اور الصوارم الہندیہ کی جب تصدیق لی جا رہی تھی تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حیدرآباد کے 5 علماء نے اس کی تصدیق کی ہے. جو آج کہتے ہیں کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اسی حیدرآباد کے 5 علماء نے علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے. اگر تم واقعی حیدرآباد کے بزرگوں کے راستے پر ہو تو جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں ان کو کافر کہنا حیدرآباد کے مشائق کا طریقہ. دیکھ لیجئے صفحہ 64 پر، صفحہ 64 پر 5 علماء حیدرآباد اعلی حضرت کے فتوے کی تائید و تصدیق کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے ان کے الفاظ کیا ہیں. قادیانی، گنگوہی، نانوتوی، امبیٹھوی، تھانوی اور جتنے بھی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے ہیں، مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا نہایت دندہ شکن مدلل جواب دیا ہے. فتاوی حسام الحرمین میں ان کی اچھی خبر لی گئی ہے. ہدایت پر آنے والوں کے لیے یہ بہترین کتاب ہے اور آگے چل کر کے لکھتے ہیں کہ فتاوی حسام الحرمین میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے وہ سراسر حق ہے، وہ صحیح ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ علماء حیدرآباد لکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں ان علماء دیوبند پر جو کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ سراسر صحیح ہے، حق ہے. ہم اس فتوے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس میں نام ہے سید محمد بادشاہ الحسینی، وائز مکہ مسجد حیدرآباد دکن. مکہ مسجد کہ یہ وائز اور خطیب ہے، انہوں نے اعلی حضرت امام احمد رضا کے فتوے کی تائید و تصدیق کی ہے. یہ ٹوٹ پجیا مجاور جو آج اپنے آپ کو حیدرآباد کے مشائخ کے طریقے پر بتاتے ہیں، ان کو فتاوا الصوارم الہندیہ لے جا کر کے دکھائیے، بلکہ ہو سکے تو ان کی آنکھ میں گھسیڑ دیجئے. دیکھو تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ علماء حیدرآباد دکن نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے. دیکھو مکہ مسجد حیدرآباد دکن کے وائد اور خطیب سید محمد بادشاہ حسینی اعلی حضرت کے فتوے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں. اور اس کے بعد مولانا احمد حسین اعلی حضرت کے فتوے کی تائید و تصدیق کرتے ہوئے الجواب صحیح لکھتے ہیں. اور سید وحید القادر اعلی حضرت کے فتوے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں. اور مولانا محی الدین قادر سید لطیف یہ اعلی حضرت کے فتوے کی تصدیق اور تائید کرتے ہیں. اور اخیر میں عبد القادر قادری حیدرآبادی سینئر پروفیسر شعبہ دینیات کلیہ جامعہ عثمانیہ یہ بھی اعلی حضرت کے فتوے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں.
ماشاءاللہ سبحان اللہ.
اس لیے ان حیدرآبادیوں کو جو طاہر القادری کو مسلمان سمجھتے ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں. ان جاہلوں کو چلو پر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے. حیدرآباد کے بڑے بڑے علماء اعلی حضرت کے فتوے کی تائید و تصدیق کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے. جو ہر کلمہ گو کو مسلمان مانتا ہے وہ حقیقت میں اس دور کا سب سے بڑا دجال. اور سنیے، یہ فتاوی حسام الحرمین ہے. اور اس کے بعد حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم نے مولوی اشرف علی تھانوی کو کافر کہا اور اعلی حضرت کے فتوے کی تائید و تصدیق کی ہے. سنیے، لوگ یہی پرچار کرتے ہیں کہ اعلی حضرت کے فتوے کی تائید کرنے والے ان کے مریدین ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے خلفاء ہیں. لیکن تین شہادتیں، ٹائم تو نہیں، ہم دو شہادت صرف پیش کرتے ہیں جو اعلی حضرت کے مرید بھی نہیں ہیں، خلیفہ بھی نہیں ہیں. اعلی حضرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر صرف دینی مسئلے کی بنیاد پر، عقیدے کی حفاظت کی بنیاد پر اعلی حضرت امام احمد رضا کے فتوے کی تائید و تصدیق بھی کی ہے اور مولوی اشرف علی تھانوی کے کفر و ارتداد کا اعلان کیا. دیکھ لیجئے، مجدد الفسانی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے فرزند اور ان کے وارث حضرت مولانا محی الدین شاہ ابو الخیر دہلوی رحمت اللہ علیہ. کون اعلی حضرت کے فتوے کی تائید کر رہے ہیں؟ مجدد الفسانی کے بیٹے مولانا شاہ ابو الخیر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ میرٹھ میں الہی بخش صاحب کی کوٹھی میں موجود تھے. وہاں امام المناظرین حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب قصوری رحمت اللہ علیہ کے حامی ایک بزرگ پیر سید گلاب شاہ اور تھانوی صاحب اور قاری طیب کے والد حافظ احمد بھی وہاں موجود تھے. کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے؟ مولانا پیر سید گلاب شاہ، مولوی اشرف علی تھانوی اور قاری طیب کے والد حافظ احمد. حافظ احمد تو یہاں حیدرآباد میں بہت دنوں تک رہ چکے ہیں. مولانا انوار اللہ فاروقی نے ان کو یہاں ذمہ دار بھی بنایا تھا اور ایک زمانے تک یہ رہے یہاں پہ. یہ لوگ وہاں موجود تھے. پیر سید گلاب شاہ نے مولوی اشرف علی کی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 7 کا حوالہ دیتے ہوئے سنا، دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضوری کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید عمر بکر خالد بلکہ ہر سبھی مجنو بلکہ جملہ حیوانات و بہائم کو حاصل ہے۔ یہی عبارت پیر سید گلاب شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولانا شاہ ابو الخیر دہلوی کو سنایا۔ اتنا سننے کے بعد مولانا ابو الخیر صاحب نے مولوی اشرف علی سے کہا، مولوی اشرف علی بھی وہاں موجود تھا، کیا یہی دین کی خدمت ہے؟ تمہارے بڑے تو ہمارے طریقے پر تھے، تم نے اس کے خلاف کیوں کیا؟ مولوی اشرف علی تھانوی نے کہا، میں نے اس عبارت کی توضیح اپنے دوسرے رسالے میں کر دی ہے۔ مولانا شاہ ابو الخیر نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے اس رسالے کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، ہم تمہارے دوسرے رسالے کو لے کر کیا کریں گے؟ بتاؤ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کے بیٹے حضرت مولانا شاہ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ مولوی اشرف علی تھانوی کو تنبیہ کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اور اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی توجیہ کر دی ہے دوسرے رسالے میں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہزاروں مسلمان تمہارے حفظ الایمان والی کتاب سے گمراہ ہو گئے، تو تمہارے دوسرے رسالے کو لے کر میں کیا کروں گا؟ اس کے بعد سنیے ایک اور شہادت، یہ عبارت جو میں نے ابھی پڑھی ہے مقامات خیر صفحہ 242 پر تحریر ہے، اور اس کے بعد ایک اور شہادت لیجئے مقامات خیر صفحہ 616 کے حاشیے پر، حضرت مولانا پیر سید محمد جیلانی بغدادی رفائی قادری نقشبندی خالدی حیدرآبادی ثم مدنی۔ یہ کون بزرگ ہیں جن کی تائید اور تصدیق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ یہ یو پی کے بزرگ نہیں ہیں، یہ بہار کے نہیں ہیں، یہ بنگال کے نہیں ہیں، یہ کاٹیاوار کے نہیں ہیں، بلکہ اسی حیدرآباد کے جلیل القدر عالم ہیں۔ حیدرآباد کے سلیف اللی کہتے ہیں کہ کسی بھی کلمہ گو کو مسلمان نہ کہو، اور اسی حیدرآباد کے جید عالم کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہے، وہ کافر و مرتد۔ سنیے یہ کون بزرگ ہے؟ حضرت مولانا پیر سید محمد جیلانی بغدادی رفائی قادری نقشبندی خالدی حیدرآبادی ثم مدنی۔ ان کے پوتے سید نذیر الدین ولد سید معین الدین لکھتے ہیں، میرے دادا پیر سید محمد بغدادی کے پاس حیدرآباد کے کچھ مولوی آئے اور انہوں نے اشرف علی تھانوی کا رسالہ حفظ الایمان ان کے سامنے پیش کیا اور اس کے متعلق آپ سے دریافت کیا۔ یعنی حیدرآباد کے کچھ لوگ مولوی اشرف علی تھانوی کا رسالہ لے کر آئے اور پیر سید محمد جیلانی کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ حضرت اس رسالے کو پڑھ لیں اور بتائیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور کے علم غیب کے بارے میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ آپ نے رسالہ پڑھ کر فرمایا، علم غیب کے متعلق مولوی اشرف علی نے نہایت قبیح عبارت لکھی ہے۔ کیا فرمایا؟ نہایت قبیح عبارت لکھی ہے۔ اور اس کے چند روز بعد مکہ مسجد میں مولوی اشرف علی تھانوی بیٹھے تھے تو فرماتے ہیں کہ میرے دادا پیر سید محمد جیلانی کھڑے ہو کر اسی مکہ کی جامع مسجد میں مولوی اشرف علی تھانوی کے رسالے کی قباحت بیان کی اور کہا اس عبارت سے بوئے کفر آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بوئے ایمان آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ اس عبارت سے بوئے کفر آتی ہے اور مولوی اشرف علی تھانوی کے رسالے کی تردید کہاں کھڑے ہو کر فرمائی؟ مکہ مسجد حیدرآباد میں کھڑے ہو کر مولوی اشرف علی تھانوی کا رسالہ سامنے رکھ کر کے انہوں نے کہا کہ مولوی اشرف علی نے نبی کے علم غیب کے بارے میں جو عبارت لکھی ہے اس عبارت سے بوئے کفر آتی ہے۔ پھر چند روز بعد مولانا حافظ احمد، یہ مولانا حافظ احمد وہی ہیں قاسم نانوتوی کے بیٹے، ان کے مکان پر علماء کا اجتماع ہوا. چونکہ حافظ احمد صاحب کو میرے دادا سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لے گئے. وہاں حفظ الایمان کی عبارت پر علماء نے اظہار خیال کیا، تو آپ کے دادا نے اس رسالے کی قباحت اس مجلس میں مولوی اشرف علی تھانوی کے سامنے بیان کی اور رسالہ کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ رسالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین پیدا کر رہا ہے، اس رسالے کو رکھنے والا کافر و مرتد. اس رسالے کے خلاف فتویٰ دیا. پھر تھوڑے دن کے بعد آپ نے جب مولوی اشرف علی تھانوی کا رد کیا مکہ جامع مسجد سے، اور اس کے بعد مولوی احمد کے مکان پر جب علماء کی میٹنگ ہوئی تو وہاں بھی مولوی اشرف علی تھانوی کا اس کے سامنے رد کیا، اور اس رد کرنے کا نبی کی بارگاہ سے کیا صلہ ملا ہے وہ بھی دیکھیے. پھر تھوڑے دن بعد آپ نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. کس نے خواب میں دیکھا؟ پیر سید محمد جیلانی حیدرآبادی ثم مدنی. پھر تھوڑے دن بعد آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے رسالہ حفظ الایمان کی عبارت رد کرنے اور اس کو اقبح یعنی بہت خراب رسالہ، بہت قبیح رسالہ رد کرنے اور اس کو اقبح کہنے پر اللہ کے نبی اظہار خوشی فرما رہے ہیں. گویا اللہ کے نبی راضی ہو گئے کہ تم نے حفظ الایمان کا رد کیا، مولوی اشرف علی تھانوی کا رد کیا، اور اللہ کے نبی جب خوش ہو گئے اور دریائے کرم جوش مارنے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر صاحب سے فرمایا کہ میں تم سے خوش ہوا، بولو کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے خوش ہوا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو پیر سید محمد جیلانی بغدادی حیدرآبادی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ میری باقی زندگی مدینہ منورہ میں بسر
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
یا رسول اللہ، مجھ کو مدینہ منورہ بلا لیجئے تاکہ میری باقی زندگی آپ کے در دولت پر گزرے، آپ کے شہر مقدس میں گزرے، اور صرف زندگی نہ گزرے بلکہ مجھے موت آئے تو آپ کے شہر مقدس میں آئے، اور میں دفن ہوں تو حیدرآباد میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ کی مٹی میں دفن.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
فرماتے ہیں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار خوشی فرما رہے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہم تم سے خوش ہوئے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی میری تمنا ہے کہ اپنی باقی ماندہ زندگی مدینہ منورہ میں بسر کروں اور مدینہ پاک کی مٹی میں مدفون ہو جاؤں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو مدینہ بلانا میرے اختیار میں نہیں ہے، مدینہ کی مٹی میں دفن کرنے کا موقع دینا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری درخواست منظور ہوئی. اور آپ اس کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے اور 10 سال وہاں مقیم رہے. کتنے سال؟ 10 سال وہاں مقیم رہے. اور 1364 ہجری میں 1364 ہجری میں مدینہ منورہ میں رحلت فرما گئے اور مدینہ منورہ کی خاک میں دفن ہو گئے. اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی عبارتوں کی قباحت اور اس کی برائی بیان کرنے والے صرف اعلی حضرت کے مرید اور خلیفہ ہی نہیں تھے بلکہ ایسے ایسے جید علماء تھے کہ جن کا اعلی حضرت سے بظاہر کوئی رشتہ ناتا نہ تھا، اعلی حضرت سے کوئی دوستی نہ تھی. اور یہ بھی واضح ہوا کہ حیدرآباد کے بڑے بڑے علماء نے علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے، اس میں سے سید محمد جیلانی، قادری، رفائی، خالدی اور حیدرآبادی ثم مدنی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. انہوں نے مولوی اشرف علی تھانوی کے سامنے ان کے رسالے کی قباحت بیان کی، ان کا رد فرمایا، اور رد فرمانے کی وجہ سے رسول پاک کی بارگاہ میں ان کو وہ عزت ملی، وہ وجاہت اور مقبولیت ملی کہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اس کارنامے سے خوش ہوا، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے شہر مقدس میں جانا چاہتا ہوں، باقی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، وہیں آسودہ خاک ہونا چاہتا ہوں. اور رسول پاک نے مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب کا رد کرنے کا یہ انعام دیا کہ ان کو مدینہ میں بلا لیا اور مدینہ منورہ میں ہمیشہ کے لیے آرام کر سکتا. جس نے مولوی اشرف علی تھانوی کی ایک عبارت کا رد کیا تو رسول پاک اتنا خوش ہوئے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی تو دلائل و براہین کے ڈنڈے سے مار مار کے تمام وہابیوں کی کمر توڑ دی، تو رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضا سے کتنا خوش ہوں گے اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہی وجہ ہے کہ جب 1340 میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا انتقال ہوتا ہے تو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور اچانک ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تمام صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، مجمع پر سناٹا طاری ہے اور آثار و قرائن سے لگ رہا ہے کہ کسی کے آنے کا انتظار ہے. شامی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کیا کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا ہاں، مولانا احمد رضا کے آنے کا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی زندہ باد
مولانا احمد رضا کے آنے کا انتظار ہے. بزرگ نے کہا یا رسول اللہ یہ مولانا احمد رضا کون ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا بریلی کے بہت بڑے عالم ہیں. اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آئے، بار بار سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ کتنا خوش نصیب ہے وہ خادم کہ جس کا انتظار رسول پاک کر رہے ہیں. دنیا کا ہر غلام اپنے آقا کا انتظار کر رہا ہے، لیکن یہ غلام احمد رضا ایسا غلام ہے کہ اپنی خدمت کی وجہ سے رسول پاک کو ایسا راضی کر لیا کہ آج رسول پاک اپنے غلام کا انتظار کر رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
لوگوں سے معلوم کرتے ہیں یہ بریلی کہاں ہے، لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان کا بہت مشہور شہر ہے، دلی سے قریب ہے. وہ شامی بزرگ ملک شام سے دلی آئے، دلی سے بریلی شریف پہنچے، بریلی میں مولانا شاہ احمد رضا خان کے محلے میں محلہ سوداگران میں پہنچے، اور جب وہاں پہنچ کر اعلی حضرت امام احمد رضا کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی ابھی کچھ دن پہلے 25 صفر کو ٹھیک جمعہ کے دن عین جمعہ کے وقت جب مؤذن حیا علی الصلاۃ کی فدا بلند کر رہا تھا، اسی وقت امام احمد رضا کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. بزرگ نے کہا یہ تو وہی وقت ہے، میں بھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں گیا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے رسول پاک کے دیدار سے اپنے آپ کو مشرف کیا، صحابہ کے دیدار سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اور مجمع پر سناٹا چھایا ہوا تھا. میں نے سرکار سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا مولانا احمد رضا کے آنے کا انتظار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریلی سے امام احمد رضا کی روح نکل رہی ہے اور ادھر بارگاہ رسالت میں قبول ہو رہی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان.
امام احمد رضا کی شان یہ ہے کہ خود رسول پاک امام احمد رضا کی روح کا استقبال کر رہے ہیں، اپنے غلام اور خادم سے اتنا خوش ہیں، اتنا خوش ہیں کہ ادھر امام احمد رضا بریلی میں جمعہ کے دن عین جمعہ کے وقت انتقال فرما رہے ہیں، اور ادھر رسول پاک اپنے صحابہ کو لے کر اپنے غلام امام احمد رضا کے روح کا انتظار کر رہے ہیں. اس لیے امام احمد رضا سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو. امام احمد رضا اس پہاڑ کا نام ہے کہ بڑے بڑے فتنے امام احمد رضا سے ٹکرائے لیکن سارے فتنے چکنا چور ہو گئے، اور امام احمد رضا کا پرچم اقبال آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند رہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان اعلی حضرت. مسلک اعلی حضرت، شان اعلی حضرت، حضرت علامہ شمشاد احمد صاحب مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تجدیدی کارناموں کے ذریعے مسلمانوں کے دین و ایمان کی ایسی حفاظت فرمائی، ایسی حفاظت فرمائی کہ علماء حرمین طیبین نے آپ کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد فرمایا، واللہ یقول لو قیل فیہ انہو مجدد ھذا القرن لکان حقا و ثواب۔ خدا کی قسم، اگر امام احمد رضا کے بارے میں یہ اعلان کیا جائے کہ اس صدی کے مجدد ہیں تو یہ بات 100% صحیح۔ اور آج تو ایسے ایسے لوگ مجدد بن رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ مجدد بن رہے ہیں کہ نہمیر اور پنجگنج بھی پڑھانے کا شعور نہیں۔ کچھ جاہل مبلغین مجدد بن رہے ہیں اور کچھ چرب زبان خطیب مقرر بن رہے ہیں، مجدد بن رہے ہیں۔ اپنے ایجنٹوں اور دلالوں کی بنیاد پر کوئی مجدد نہیں بن سکتا۔ مجدد بننا اور بنانا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، مجدد اللہ بناتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دین کی تجدید کے لیے جن کا انتخاب فرماتا ہے وہ مجدد ہوتا ہے۔ مجدد ہم اور آپ نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذه الامه على راس كل سنه من يجدد لها دينها۔ پروردگار عالم ہر صدی کے اختتام پر ایک ایسی شخصیت کو قائم فرماتا ہے جو امت محمدیہ کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے۔ مجدد نیا دین نہیں پیش کرتا بلکہ دین کے چہرے پر بدعات و منکرات کے جو گرد و غبار آ گئے ہیں، دلائل و براہین کی تلوار سے اس کو صاف کر کے دین کا چہرہ نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ امام احمد رضا ایسے مجدد نہیں ہیں کہ جن کو ایجنٹوں اور دلالوں نے مجدد قرار دیا ہو۔ پوری دنیا کے علماء نے امام احمد رضا کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد بال اتفاق فرمایا کہ 14ویں صدی ہجری کا مجدد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اتنی کتابیں لکھیں، اتنی کتابیں لکھیں اور ایسی ایسی تحقیقی کتابیں لکھیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد آج تک پوری دنیا میں امام احمد رضا کے ٹکر کا نہ کوئی مجدد پیدا ہوا نہ کوئی محقق پیدا ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ امام جلال الدین سیوطی کے بعد پوری دنیا میں پیدا ہونے والے مجددین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، سوائے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے کوئی مجدد نظر نہیں آئے گا جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں قوم کے حوالے کی ہیں۔ امام احمد رضا نے ہمارے دین کی حفاظت کی ہے، امام احمد رضا نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، امام احمد رضا نے ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے امام احمد رضا کی عظمت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی سے محبت کرنا اس دور میں سنیت کی علامت اور پہچان ہے۔ اور جو امام احمد رضا کی بغاوت اور مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان میں کامل و مکمل نہیں ہے، کیونکہ امام احمد رضا کی مخالفت یہ گمرہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دین و سنیت کی پہچان ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، علامہ مغربی فرماتے ہیں جب ہمارے پاس ہندوستان سے کوئی حاجی آتا ہے اور ہمیں یہ جانچنا ہوتا ہے کہ یہ سنی ہے کہ سنی نہیں ہے تو اس کے سامنے ہم اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں، امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں، اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اعلی حضرت کا نام لینے سے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ فعلمنا انہ من اہل سنت والجماعت، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اور اگر اعلی حضرت کا نام لینے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے تو علمنا انہ من اہل البدع والضلال، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ ھذا ھو المعیار عندنا، یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار ہے۔ جب ان کے نزدیک یہی معیار ہے تو ہمارے نزدیک بھی یہی معیار ہے۔ جو امام احمد رضا سے محبت کرے وہ سچا اور پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اور جو امام احمد رضا کی مخالفت کرے، ان کی بغاوت کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے یہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، سچا اور پکا مسلمان نہیں۔
علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحنو نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدع. ہم نے امام احمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانا. ان سے محبت کرنا سنیت کی دلیل ہے اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی دلیل ہے. اس لیے مسلمانوں میرا آخری پیغام سن لو, ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہو سکتا, وہی کلمہ گو مسلمان ہے جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو. اور اگر ایک بھی امر ضروری کا منکر ہو گیا تو لاکھ نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, قرآن کی تلاوت کرے, بڑی بڑی مسجدیں بنائے, بڑا بڑا مدرسہ بنائے, لیکن ہرگز ہرگز وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے طاہر القادری مسلمان نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہے. اس کے نزدیک شیعہ سنی وہابی دیوبندی میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے ایسا طاہر القادری جو تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہو, جس کی نظر میں شیعہ سنی وہابی دیوبندی میں کوئی فرق نہ ہو, ایسا آدمی مبلغ سنیت نہیں مبلغ صلح کلیت ہے. اور قرآن عظیم نے جن کو کافر کہا ہو, یہود و نصارہ کے کفر کا جگہ جگہ قرآن میں اعلان کیا ہو, جو یہود و نصارہ کو اہل ایمان میں شمار کرے, ایسا آدمی مبلغ قرآن نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کی تنظیم منہاج القرآن نہیں, اس کی تنظیم منہاج الشیطان ہے. اور ایسا شخص مبلغ سنیت نہیں بلکہ مبلغ صلح کلیت. اس لیے ایسے گمراہوں بددینوں سے دور رہو. اور حضرت علامہ مفتی مجیب علی رضوی مدظ اللہ العالی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو, کیونکہ ان کا راستہ مفتی اعظم کا راستہ ہے, ان کا راستہ تاج شریعہ کا راستہ ہے, ان کا راستہ اعلی حضرت کا راستہ ہے, ان کا راستہ غوث و خواجہ کا راستہ ہے. بزرگان دین جس راستے پر چلتے رہے انہی راستوں پر علامہ مجیب علی رضوی آپ کو چلا رہے ہیں. اس لیے پوری مضبوطی کے ساتھ مرکز اہل سنت سے چپکے رہو, مرکز اہل سنت سے وابستہ رہو. الحمدللہ یہ مرکز اہل سنت بھی ہے اور مرکز اعلی حضرت بھی ہے. یہاں سے جو پیغام نشر ہوتا ہے وہ پیغام مفتی مجیب علی رضوی کا نہیں, وہ پیغام اعلی حضرت کا ہے, وہ پیغام غوث پاک کا ہے, وہ پیغام خواجہ اجمیری کا ہے, وہ پیغام شاہ برکت اللہ کا ہے. اس لیے ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو زندگی کے آخری لمحے تک مسلک اعلی حضرت پر باقی رہو. بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.